بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة طحيفك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه بالمعروف تصنيف عقيدة طحاوية من فرماته ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة اور ہم سنت اور جماعت کے طریقے کی اتباع کرتے ہیں اور جداگانہ رائے اختیار کرنے اختلاف کرنے اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں آج کی نشست میں عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم مسئلے کے تعلق سے بات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ سنت اور جماعت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں سنت اور جماعت کیا ہے سنت کسے کہتے ہیں جماعت کسے کہتے ہیں سنت اور جماعت کیوں ضروری ہے اور اتباع سنت اور جماعت کی یا سنت جماعت کے راستے کی کیوں ضروری ہے پھر اگر آپ اس راز کی اتباع نہیں کرتے تو پھر اس کی ضد لازم آتی ہے الشذوذ والخلاف والفرقہ پھر تو راہیں بھی الگ ہو جائیں گی لوگوں کی آراء نظریات بھی الگ ہو جائیں گے اختلاف بھی لازمی آئے گا اور تفرقہ باز بھی لازم ہوگی آئیے دیکھتے علماء کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه الجملة كتعلق سفرماته السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنة مختلف معانی ہے یہاں سے اس جگہ پہ سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو فقہی سنت ہے جو فقہ کے مسائل ہم سنتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا نہیں کرو گے چھوڑ دو گے تو گناہ نہیں ملے گا یہ سنت کا ایک معنی ہے لیکن جب آپ سنت مطلقاً کہا جاتا ہے السنة والجماعة کا لفظ آپ سنتے ہیں یا سنت کا لفظ بغیر قید کی آپ سنتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اتباع فرض ہے کہ نہیں فرض ہے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کے اعتبار سے داڑھی جو ہے وہ سنت ہے اس سے کیا مراد ہے وہ سنت نہیں کہ اگر آپ اسے کاٹ دیتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوتا اگر رکھتے تو ثواب ملتا ہے اسے یہ مراد نہیں ہے اسے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ کس نے کہا کہ پہلا معلوم مراد نہیں ہے کہ اگر آپ رکھتے ہو تو ثواب ہی نہیں رکھتے تو گناہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح احادیث میں افعال امر آئے ہیں اف اللحا وفر اللحا ارخ اللحا افعال امر فی الامر یقتضی الوجوب وجوب کے لیے ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم فعل امر سے حکم دے رہے ہو وجوب کے لیے پھر وہ خود بھی داڑھی رکھی صحابہ کرام نے بھی رکھی ہے اور پھر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ اس سے مراد سنت سے مراد کہ داڑھی سنت رسول اللہ علیہ وسلم ہی سنت سے مراد وہی حکم ہے فقہی مسئلے میں جو آتا ہے آپ اگر رکھتے ہیں تو ثواب نہیں رکھتے تو گناہ نہیں ہے اس سے ہرگز مراد یہ نہیں سنت سے مراد طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے والجماعہ علی مناصر الابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والجماعہ جماعۃ المسلمین مسلمانوں کی جماعت کون ہے مسلمانوں کی جماعت جیسا فرماتے ہیں وہم الصحابہ والتابعین لهم بإحسان الى يوم الدین صحابہ کرام ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ان کے زمانے کے تابعین اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرنے والا ہے احسان کے ساتھ کب تک الى يوم الدین تا قیامت جیسا فرماتے ہیں فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال یہ قاعدہ انڈر لائن کرنے والا ان کی اتباع کرنے میں ہدایت ہے اور ان اس راستے کی خلاف ورزی کرنے میں گمراہی ہے ایک ہی راستہ ہے اس راستے کا صراط مستقیم اس راستے کا نام سنت الجماعت کا راستہ ہے اس راستے کی اتباع کرنا واجب ہے اسے سنت بھی کہتے ہیں اسے سنت الجماعت بھی کہتے ہیں یہ جماعت مسلم کا یہی راستہ ہے ان کی اتباع میں ہدایت ہے اس راستے کی اتباع میں ہدایت ہے اس راستے کی خلاف ورزی میں گمراہی ہے اور ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه کے تعلق سے فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ الشذوذ سے مراد سنت سے دور اختیار کرنا اور جماعت کی مخالفت کرنا. کون سی جماعت؟ جو ہمارے سلف ہیں جیسے کہ آپ جان چکے ہیں. اور شذوذ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک قول لے لے اختلاف مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر، اسے شذوذ نہیں کہتے. بڑی پیاری علمی بات، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ امت میں بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوا ہے، خاص طور فقہی مسائل میں. ایک مسئلے میں کئی اقوال ہیں، سلف صالحین کے اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں. تو کیا اگر کوئی شخص دلیل کی بنیاد پر ایک نیا قول لے کے آئے اور دلیل بھی اس کے پاس ہو، تو اسے قول کو لینا چاہیے یا رد کر دینا چاہیے؟ تو یہ سب فرماتے ہیں شذوذ سے مراد یہ نہیں ہے. شذوذ سے مراد، جیسے آگے میں بتاؤں گا، عقیدے کے مسائل جہاں پر ان کا اختلاف نہیں تھا، لیکن جہاں پر ان کا بھی اختلاف تھا، اگر ایک اور قول آ جاتا ہے نیا جو ان کے زمانے میں نہیں تھا اور وہ قول قرآن کی روشنی کے مطابق ہے، تو اس قول کو اپنانے میں شذوذ اور خلاف اور تفرقہ نہیں ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. تین طلاقوں کا مسئلہ جو ہے کہ تین طلاقیں ایک سمجھی جائیں گی یا تین سمجھی جائیں گی. اب فقہ اربعہ جو جمہور ہے ان کا قول ہے کہ تین طلاقیں ہو جائیں گی. ٹھیک، متقدمین ہیں، زمانے میں بہترین زمانے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا سید عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کی وجہ سے. سید عمر رضی اللہ عنہ کو زمانے میں طلاقیں زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ تین طلاقیں اب تین ہی ہوں گی، تین طلاق ایک نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کیا آیا ہے کہ تین طلاقیں ایک تصور کی جائے گی. اب شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا تین طلاقیں ایک طلاق سمجھی جائے گی. کیا ہم یہ کہیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سلف کے قول کی مخالفت کی، یہ شذوذ ہے اور یہ خلاف ہے اور یہ تفرقہ ہے؟ یا ہم کہیں گے کہ قرآن سنت کی روشنی میں جس کے پاس دلیل ہے اور وہ اگر اس زمانے کے لوگوں کے بعض جو فتاوی ہیں ان سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے دلیل کی روشنی میں، دلیل کی بنیاد پر، تو حق کی اتباع کرنا واجب ہے، نہ کہ صرف نام کی اتباع یا اس زمانے کی اتباع کرنا واجب ہے. تو حق کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں؟ یہی حق ہے کہ تین طلاقیں اس مسئلے میں جو قول راجح ہے کہ تین طلاقیں ایک تصور کی جائیں گی. ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال دی ہے تاکہ طالب علم کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ شذوذ میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک قول کو اختیار کر لیتا ہے من اقوال الخلاف، جو اقوال جن اقوال میں خلاف موجود ہے، لدلیل بدا له، کس بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر، جو اسے دلیل ملی ہے اس دلیل کو صحیح سمجھتا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر اگر وہ اپنا قول بیان کر دیتا ہے تو اسے خلاف اور شذوذ نہیں کہتے. اور یہی سلف صالح کے زمانے میں مسئلہ تھا کہ شذوذ شدہ سے، ہاں، یعنی دوری اختیار کی، راہ جدا کی، الشذوذ. سلف صالح کے زمانے میں فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں جو اختلاف تھا، دل کی بنیاد پہ تھا یا محض اپنی خواہش نفس تھی؟ دل کی بنیاد پہ تھی. کیا یہ شذوذ سمجھا جاتا تھا یا عالم کی رائے اور قول سمجھا جاتا تھا؟ اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی کبھی تفرقہ ہوا؟ دیکھا ہے آپ نے، نہیں تفرقہ تھا. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ منا میں کتنے رکعت پڑھنی ہے حاجی کے لیے قصر کرنا ہے، دو رکعتیں پڑھنی ہیں. سر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے امامت کروائی، خلیفہ تھے، اور انہوں نے چار رکعت پڑھے. اب سر عبداللہ مسعود پیچھے مقتدی ہیں، چار پڑھ لی، تو کسی شاگرد نے کہا امام صاحب آپ ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دو پڑھو، یہاں پر آپ نے چار پڑھ لی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے چار میں سے دو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. الخلاف شر، اس مسئلے میں اختلاف کرنا شر ہے. ایک امام ہے، ان کا ایک قول ہے، ایک فتویٰ ہے، علم کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے، میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، میں نے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. لیکن اس مسئلے میں اختلاف کر کے تفرقے پیدا کر لینا، ایک جماعت وہاں پہ اور ایک دوسری جماعت میں یہاں پہ شروع کر دو، تاریخ لکھی جا رہی کہ صحابہ کرام میں ایسے اختلاف ہو کہ نماز میں جدا جدا پڑھ لیں، کتنا برا اثر ہوتا امت پہ. تو بعض ایسے مسائل ہیں جس میں دلیل دیکھی جاتی ہے. اب دلیل دیکھ لی گئی ہے, اب یہ مسئلہ عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی منہج, کوئی بگاڑ یا اختلاف نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنا مصلحت کے لیے جائز ہے. تو شیخ صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شذوذ اور خلاف سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں, بعض ایسے مسئلے جہاں پر کوئی شخص دلیل کی روشنی میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس میں تو نہیں کہ یہ شذوذ کر رہا ہے, ایک نئے گروپ بنا رہا ہے. گروپ کب بنتا ہے؟ جب ایسے مسائل میں, فروعی مسائل میں شذوذ کیا جاتا ہے. رائے تو الگ ہو گئی, دلیل بھی موجود ہے, اگرچہ دلیل مرجوح ہے الگ بات ہے, لیکن گروپ نہیں بنانا. اگر گروپ بن گیا اور اس کے لیے ولا وبر قائم ہو گیا, اب حزب بن گیا ہے, اب جیسے کہ تعصب کی وجہ سے, اندھی تقلید کی وجہ سے آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. جہاں پر اتحاد ہونا تھا وہاں پر اتحاد ہو نہیں رہا, جہاں پر اختلاف کرنا تھا وہاں پر اختلاف ہو نہیں رہا. تو عجیب سا معاملہ امت میں ایک پیدا ہو گیا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, جہالت ہے. ہاں الگ بات ہے کہ بعض لوگوں میں ہٹ درمی ہے, بعض لوگوں میں یعنی سوء قصد اور برے نیت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, دنوں کے حال ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ امت کی اکثریت حق کے متلاشی ہے. بتاؤ میں آپ کو, حق چاہتی ہے, لیکن آپ حق کیسے پیش کرتے ہیں لوگوں کو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ کہاں سے علم لیتے ہیں, ان کے استاد, ان کے مفتی کون ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان کو کیا پٹے پڑھاتے ہیں اور کیا برین واشنگ کرتے ہیں ان کو, اور کس طریقے سے وہ ان مسائل کو بیان کرتے ہیں. لیکن مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آج نماز پڑھنے کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. نمازوں میں ہمارے اختلاف, اور اختلاف یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دلیل بھی پیش کی جا رہی ہے تب بھی اسے کہا جا رہا ہے حدیث کو دیوار پہ مارا جا رہا ہے نعوذ باللہ, اور امام کے قول کو آگے کیا جا رہا ہے. جب مسئلہ تعصب کا ہے تو پھر یہ اختلاف بھی, اور اختلاف شذوذ کرتے کرتے دور اختیار کر کے اور تفرقے کی صورت میں تبدیل ہو گیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ, اگر سے جمہور کے خلاف یہ قول کیوں نہ ہو, تو یہ بات اس کے میں خلاف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس کو یہ وہم ہے, کیونکہ نہ تو کتاب میں ہے نہ ہی سنت میں ہے کوئی دلیل ہے کہ جس چیز پہ جمہور ہے وہی حق ہے وہی صحیح ہے. سمجھے ذرا, اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے جس چیز پر جمہور کا اتفاق. جمہور سے کیا مراد ہے؟ اجماع نہیں ہے, جمہور اور ہے, اجماع اور ہے. جمہور کے مطلب اکثریت, مخالفین بھی موجود ہیں. خاص طور پہ چار بڑے امام اگر مل جائیں تو جمہور کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے ساتھ اور بھی اگر مل جائے تو جمہور کا قول سمجھا جاتا ہے. جمہور سے مراد یہ نہیں کہ اجماع ہے, اجماع اس بات کوئی مخالفت نہیں ہے. پھر جمہور اکثریت, اچھا جو اقلیت بھی اختلاف کرتے ہیں, ہو سکتا حق انہیں کے پاس ہو. یہ کس نے کہا کہ جہاں پر اکثریت حق انہیں کے پاس ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی تھوڑی, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, حق ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر تعداد نہیں دیکھی جاتی, ہم کوالٹی دیکھی جاتی ہے, دلیل دیکھی جاتی ہے. قرآن سنت کی روشنی میں تولا جاتا ہے مسائل کو, پھر بات بیان کی جاتی ہے, پھر اس کی اتباع کی جاتی ہے. تو ایسا فرماتے ہیں وہ یہ بات بالکل درست نہیں, جیسے کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے, کیونکہ اس میں کوئی دلیل نہ تو کتاب میں یعنی قرآن مجید نہ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کوئی دلیل ہے کہ جس چیز پر جمہور ہو وہی صحیح ہے اور جس چیز پر ان کے مخالف ہوں وہ غلط ہیں. جب دلیل جیسا فرماتے ہیں جی ہاں, اگر مسلمانوں کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے, اب اجماع کی بات آ رہی ہے, دون خلاف بینہم, ان کے بعد کوئی خلاف ہی نہیں, فمن الواجب اتباعہ, یہاں پر واجب اتباع کرو, یہاں پر کوئی اور دوسرا قول نہیں آئے گا, پھر واجب اتباع کرنا. اجماع کے مسئلے کی اتباع کرنا واجب ہے, اس میں خلاف ورزی جائز نہیں ہے. اس کی دلیل سے ایسا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے, مشاقت یعنی شدید اختلاف جو دور لے جاتا ہے, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, واضح ہو گیا, تبین لہ الہدى واتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اسے اتباع کی مومن کو راستہ کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی, یہی وجہ ہے اس کی گمراہی کی. کیا کریں گے؟ نولی ہمات والا, جو وہ چاہتا اس کو اس کے حوالے کر دیں گے, آسان کر دیں گے اس کے لیے. وہ سن ہی جہنم وسعت مصیر, جہنم کا اسے جہنم کا عذاب پتہ چکھائیں گے, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل لی ہے کہ اجماع حجت ہے. نوٹ کر لیں، امام شافعی نے اس آیت کریمہ سے، اگر کوئی پوچھے نا کہ اجماع حجت کیا دلیل آپ کے پاس، اجماع حجت ہے، یہ آیت کریمہ ہے. واتبع غیر سبل المؤمنین، سبل المؤمنین کا اجماع ہے، ایک نہیں مؤمنین سب ہیں، جو مخالفت کرتے وہ ہلاک ہوتا ہے. تو اگر واجب نہ ہوتا تو پھر ہلاک کیوں ہوتے، پھر مشقت کیوں ہوتی؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے سلف صالحین مسائل اور قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھتے تھے. کوئی بھی ہو، اجماع اجماع ہوتا ہے، جس مسئلے میں اجماع ہے وہاں پہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو شریعت کا. وما عند الاختلاف، اگر اختلاف ہو جائے، شخص فرماتے ہیں فالواجب الرجوع الى الكتاب والسنه، اجماع ہے تو اس کی اتباع کرنا واجب. اچھا اختلاف ہے تب کیا ہے؟ اس کا حل نہیں ہے، اس کا بھی حل ہے. اس کا کیا حل ہے؟ فردوه الى الله والرسول، قرآن ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ نہیں، لوٹاؤ واپس، تولو، دیکھو. فمن تبين الحق اتبعه، پھر اس اختلاف، جب اختلاف ہو اور اب رد کیا قرآن سنت کی طرف، اور پھر جس کو حق واضح ہو جائے اب اس پر فرض اس کی اتباع کرے، جس کو واضح نہیں ہوا وہ مزید دیکھتا رہے، مزید ڈھونڈتا رہے، جب تک کہ اس کے لیے حق واضح نہیں ہو جاتا. کیونکہ حق کی اتباع کرنا واجب ہے، یہ بھی واجب ہے کہ کیونکہ حق ہے اس میں کلیئرٹی لازمی ہے، یہ نہیں کہ اس میں شکوک الشبہ، اچھا مان بھی لیتا ہوں، اچھا نہیں بھی مانتا ہوں، یہ نہیں چلے گا. تو بیان لازمی ہے، وضاحت لازمی ہے، وضاحت میں دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، ورنہ پھر یہی کشمکش میں رہتے، پتہ یار میں نے مان تو لیا، ٹھیک میں نے مانے کہ نہیں، پھر جب کہیں سے کچھ شبہ آتا ہے نا تیر کی طرح، پھر فوراً انسان جو ہے کہتے ہیں یار میں پہلے سے یہ سوچ رہا تھا، غلط ہوگی میری بات. یہ شریعت کے معاملے کیوں ایسی سوچ، یہ چکو کچھ شبہات کہاں تھے؟ یہ محض شیطانی وسوسے ہیں. اس لیے جیسا فرماتے ہیں جس کے حق واضح ہو گیا تو وہ اس کی اتباع کرے، اور اب دل سے پوچھے، سوال کرے، چاہے جمہور کی مخالفت، اتفاق یا مخالفت ہو جمہور کے قول کی. اور جیسا فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص 100% جمہوری ہو سکتا ہے. جمہوری سے مراد یعنی جمہور کے اتفاق کرتا رہے. اجماع نہیں، اجماع کی بات ہو گئی ہے. دیکھیں، پہلا ہے اجماع، اتباع واجب ہے. نمبر دو، جمہور کا قول، جمہور کا قول کی سے اختلاف کرنا جائز ہے دلیل کی روشنی میں. نمبر تین، اختلاف پھر بھی ہے، جمہور سے بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اجماع کا اختلاف نہیں، جمہور کے قول سے بھی اختلاف ہے، دلیل کی روشنی بھی ہے، لیکن ابھی حق واضح نہیں ہوا تو حق کو ڈھونڈے جب تک واضح نہیں ہوتا. فردوه الى الله والرسول، ہمارے پاس یہ پیمانہ ہے. اچھا، اب شیخ صاحب فرماتے میرا نہیں خیال کہ امت میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو 100% جمہور کی قول کی اتباع کرتا ہوگا، ہر مسئلے میں جمہور کا قول ہے. کوئی ایسا شخص؟ کہتا ممکن نہیں، کہیں پہ اختلاف کر بیٹھے گا وہ. جب تک کہ اسے حق واضح نہیں ہو جاتا، لیکن بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ حق کی روشنی میں، حق کی اتباع کرتے ہوئے دل کی روشنی میں، بعض اوقات جمہور کی سے اتفاق کر رہے تو بعض اوقات جمہور سے اختلاف بھی کر لیتا ہے. حسب اطمینان نفسہ وانشراح صدرہ، کس بنیاد پر؟ اب اس کی نفس کس چیز مطمئن ہوتی ہے؟ اس کا سینہ کہاں پہ کشادہ ہوتا ہے؟ بات اللہ کے لیے ہو رہی ہے اور عامی کی نہیں، اس کی جس کے اندر علم کا تھوڑا سا نور ہے، جو اس مسائل کو سمجھتا بھی ہے. ورنہ عامی کو کیا فرق پڑتا ہے جاہل کو؟ کوئی دائیں کھینچتا چلا جاتا ہے، بائیں کھینچتا چلا جاتا ہے، اس جیسے آپ جہاں پر لے جاؤ اس کو بیچاروں کیا پتا. تو دل کی اطمینان کی بات اس کے لیے جس کے دل میں تھوڑا سا علم کا نور ہے، وہ سمجھ بھی سکتا ہے مسئلے کو. اور اگر لوگوں کو اپنی فطرت پہ چھوڑ دیا گیا ہوتا واللہ، تو آج جاہل بھی آج شرک کو رد کر رہا ہوتا، بدعت کو رد کر رہا ہوتا. لیکن جب ان کے فکر کو آلود کر دیا گیا انہیں باطل نظریات سے، شرک نظریات سے، رحمک اللہ، شرک اور بدعت سے جب ان کی فکر کو خراب کر دیا گیا اور ان میں یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، فطرت کو تبدیل کر دیا ہے، اب وہ دل سے کیا پوچھیں؟ دل سے پوچھے تو پہلے سے اس میں خرابی ہے. تو ہمیشہ رجوع ہوتا ہے حق کی طرف. حق کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو پیورٹی اور کلیئرٹی نظر آئے. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیتے رہیں. ایک روایت میں آیا ہے، جیسے میں نے وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ بعض لوگ ایسے فتوے دیتے ہیں جس پہ اطمینان نہیں ہوتا. اطمینان کس کو نہیں ہوتا؟ اس کے پاس میں نے کہا تھوڑا سا علم کی روشنی ہے، تو پھر اپنے دل سے اطمینان ڈھونڈو کہ اطمینان کہاں پہ ہے, اور جب تک حق واضح نہ ہو جائے ہر سنے سنی بات کو نہیں اپنایا جاتا, اطمینان پہنچنا لازمی ہے. اچھا اطمینان کی بات آئی ہے, اس کے لیے رحمک اللہ, اس کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو بھی دیکھ رہا ہے, اسے سمجھ بھی رہا ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتا, اب قصور اس کا ہے, ابھی اطمینان کی بات نہیں, ابھی ہٹ دھرمی ہے. ہٹ دھرمی اور اطمینان میں بتاؤں میں آپ کا فرق ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو دلائل کی روشنی مسائل سمجھائے جاتے ہیں, کہتے ہیں پھر بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کا حق ہے سمجھیں, آپ پوچھیں, آپ ہم یہ نہیں کہتے ہماری بات زبردستی سمجھو, نہیں آپ کا حق ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کب تک آپ تلاش کرتے رہو گے واضح روشن دلائل کے ہوتے ہوئے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو آپ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مجھتے ہوئے ہر جگہ موجود نہیں ہے, دو تین دلائل دی اس کا رد کیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے, سمجھایا کہ اس کا کیا مراد ہے, قرآن جی کی تفسیر میں اس کی کیا مراد ہے, سلف کے اقوال کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر عربی گرامر کے اعتبار سے, عربی لغت کے اعتبار سے قریب کے کیا معنی ہے, کتنی معنی ہیں, معیت کا وہ معکم ایما کنت, معیت کتنی معنی عربی لغت کے اعتبار سے, قرآن حدیث اجماع سلف کے اقوال عربی لغت اور فطرت, اس چیز کی گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہر جگہ نہیں ہے. اب ان 6-7 مختلف دلائل کو ہوتے ہوئے بھی, سمجھنے کے بعد بھی جا کے پوچھا, انہوں نے جواب میں کیا دیا, خبردار تمہیں گمراہ کر, وہابی ان کے پاس نہ جانا, تمہیں گمراہ کر دیں گے, ان کی بات نہ سننا, بس اللہ ہر جگہ موجود ہے, بس آنکھیں بند کر کے مان لو. جی کیوں جواب ملا, کہتے ہیں جواب تو یہی ملا. میں نے کہا پھر, کہتے سوچتے ہیں, سوچو بھائی آپ کی مرضی ہے. جیسے میں نے کہا بزرگ 70 کا بزرگ ہے, 40 تبلیغ میں لگائے, ابھی تک نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, صحیح عقیدہ کہ باطل عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ لا موجود ہے الا اللہ, صحیح کہ غلط ہے اس ابھی تک پتہ نہیں ہے. ابھی مہلت مانگ رہا, میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. کتنی مہلت آپ کو اور ملے گی, 70 عمر ابھی آپ کے ہو چکی ہے, 40 تبلیغ میں لگا چکے ہو, کل میں توحید نہ سکھا سکی تمہیں یہ جماعت, تو آگے کیا کرو گے تم, اور کتنی مہلت تمہیں چاہیے, اور کتنی مہلت ہے تمہارے پاس, کوئی گارنٹی ہے کہ تحقیق کرنے سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے ان مسائل کو دل کی جب بات آتی ہے تو بات مطمئن ہوتا ہے, یار دل کی بات ہے, دل تو نہیں مانتا ہمارے, اس لیے بس ادھر سے سن ادھر سے نکال دیں, نہیں, دل کے اطمینان سے مراد یہ ہے کہ اب حق کی تلاش کے لیے اب متلاشی ہو جاؤ اور دیکھ لو, اس میں وقت لگاؤ, حق دیکھنے کے لیے دلائل کا ہونا لازمی ہے اور علماء کی رہنمائی لازمی ہے, صرف کے اقوال جمع کر لازم, اب اپر فرض ہو چکا ہے, اب ان مسائل کو دیکھو. کب تک آنکھیں بند کر کے ہم باطل راستے کے اختیار کرتے رہیں گے اور حق سے دور اختیار کرتے رہیں گے, کب تک؟ ہر بندہ کہتے ہیں یار میں جہاں پر ہوں ٹھیک, یار کیوں ہمیں خراب کرتے ہو, جہاں پر ہو ٹھیک, اسے کیا مراد ہے کہ باطل تب بھی ٹھیک ہی چلے گا؟ دیکھیں صراط مستقیم پر اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, سب قطنے کی دعا کرو, اگر دوری ہے تو پھر واپس کیوں نہیں پلٹتے, کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ امام کا قول ہے تو امام نے کیا فرمایا, اگر امام نے یہ کہا کہ ہر اچھی بری بات میری ماننا فرض ہے تمہارے اوپر, تب تو تمہاری بات ٹھیک تھی, لیکن امام نے کہا کیا ہے, سلف سے کون سے ایسے امام, مجھے ایک نام بتا جس نے کہا کہ میری غلط بات بھی مان لینا, ایک نام جانتے ہیں آپ؟ بار بار کیا آتا ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب, یہ نہیں کہا میرا قول, فرق ہے, میرا مذہب وہی حدیث ہے, یعنی خبردار میرے قول کو حدیث سامنے لے کے نہ آنا کبھی, تو حدیث ہے تو میرا مذہب وہی ہے, میرا راستہ وہی ہے. آج کیا ہوتا ہے, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, امام کے قول کو لے لیا جاتا ہے, حدیث کو نعوذ میں دیوار پہ مار دیا جاتا ہے, کہتے ہیں یار ضعیف ہے. اچھا کس نے کہا, صحیح بخاری کی روایت, کس نے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں یار دل نہیں مانتا, یار تمہارے دل میں تو ہمیں اب تمہارے دل کا ہم کیا کریں, جو دل کے اندر پہلے سے خرابی موجود ہے اس کو ٹھیک تم نہیں کرنا چاہتے ہو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے دل کا؟ وہ کیسا دل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو نہیں ماننا چاہتا, اور ایک ایسا دل ہے جو ایک عالم کے قول کو لینا چاہتا ہے اور حدیث کو رد کرنا چاہتا ہے, اب دل میں خرابی ہے کہ نہیں؟ واپس آتے ہیں, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ بہت عظیم اصول ہے سنت جماعت کے اصول میں سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا, فسیر اختلافا کثیرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تب ہم کیا کریں, حل کیا ہے, فعلیکم بسنتی, دلیل کیا ہے اس اصول کی, حدیث نوٹ کر لیں, یہ دلیل ہے کہ سنت کی اتباع کرنا کیوں واجب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی, جب اختلاف امت میں زیادہ ہو جائے, سنت تو ویسے سنت کی اتباع کرنا ویسے فرض ہے, لیکن جب اختلاف ہو جاتا ہے تب اس کی فرضیت اور وجوب اور متعین ہو جاتی ہے. فعلیکم بسنتی، بس میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. کیسی مضبوطی؟ یہ بھی بیان فرمایا، تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامو. آپ رسی کو ہاتھ سے تھامتے ہیں، رسی ہاتھ سے نکل سکتی ہے، پھسل سکتی ہے، لیکن دانتوں سے جب آپ کوئی چیز پکڑ لیتے ہو، دانت تو نکل آئے گا، جبڑا بھی ٹوٹ سکتا ہے، رسی نہیں نکل سکتی. دیکھا ہے، پتہ ہے آپ کو، پورے جسم میں سب سے پاورفل جو گوشت کے پٹے ہیں وہ جبڑے کے ہیں. یہ اس ہم تو دکھاتے ہیں، یہ بازوں کی طاقت یہ سے زیادہ ہے. اس لیے ہاتھ سے پکڑ جو چیز ہم پکڑتے ہیں وہ پھسل سکتی ہے، جو دانت سے پکڑتے ہیں اگر آپ اسے نہ چھوڑے، میں نے بتایا دانت نکل سکتے، ہڈی ٹوٹ سکتی، لیکن چیز نہیں نکل سکتی کبھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی یہاں پہ فرمایا ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑنا، سنت کو لازم پکڑنا کہ کہیں چھوٹنے نہ پائے. کیا آج اس اختلاف کے زمانے میں ہم نے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت کی ہم نے اتباع کی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق ویسے جیسے کہ سلف کے تھے؟ سچ بتائیں مجھے، اللہ کے لیے چھوڑے جماعتوں کو، چھوڑے جتنے بھی گروپ اور تہذب ہوئے ہیں ساری جماعتیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام کے راستے اپنانے والے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں اور دیکھیں جواب ڈھونڈنے کہاں ملتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، یہ بھی کافی نہیں ہے. اچھا تھامے تو رکھا ہے ہم نے دانتوں سے، لیکن شکوک شبہات آ جاتی ہیں، اس کا کیا کریں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اب بچ کے رہنا. کس چیز سے؟ ومحدثات الامور، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے. اگر نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے تو پھر یہ جو مضبوطی سرت سے پکڑی ہے نا، یہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی جائے گی اور مضبوطی باقی نہیں رہے گی. اگر اسے مضبوط رکھنا ہے، اب خیر کو تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اب شر سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر شر خیر کے قریب آ گیا تو پھر خیر کی خیر نہیں ہے. کیوں محدثات الامور سے کیوں بچے ہم؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت ضرورت ہے؟ جو بھی خدشہ وسوسہ شیطان کا آتا ہے نا دماغ میں، اس کا جواب پہلے آ گیا. وجہ کیا ہے؟ سنے وجہ، فَإِنَّ بے شک کل محدثۃٍ بدعۃ، ہر دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ محدث دین، ہر دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. کل محدثۃٍ بدعۃ، کیا بعض بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہیں؟ سن لے، کل محدثۃٍ بدعۃ، کل سے کیا مراد ہے؟ عموم کے لیے، ساری کی ساری دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں جو ہے بدعت ہے. اچھا، وکل بدعۃٍ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اچھی بدعت نہیں ہے؟ اچھی ہوتی تو کل نہ ہوتا، بعض ہوتی، بعض البدع ہوتی، کل بدعت سے سبحان اللہ. اور دوسری بات، وکل ضلالۃٍ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی گمراہ جنت میں لے کے جاتی ہے؟ کوئی گمراہ جنت میں لے کے جاتی ہے؟ کیا خیال ہے، ممکن ہے؟ ناممکن ہے. گمراہی ہوتی ہے، وہ جنت میں کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ جنت میں صرف ایک ہی راستہ، صراط مستقیم جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں جاتا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلما امر بالسنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اچھا، اس میں ریفرنس لے لیا حدیث کا، ابو داؤد حدیث نمبر 4607، 4607، ترمذی 2681، 2681. صحیح حفظ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سنت کی، اتباع سنت کا، وہیں پر بدعت سے بھی منع کر دیا. تو سنت پر اس وقت تک اب قائم نہیں ہو سکتی جب تک اب بدعت سے دوری اختیار نہ کریں، ممکن نہیں ہے. ہم بات کریں اتباع سنت کی کر رہے ہیں نا، اتباع سنت ادھوری ہے، ادھوری سے مراد ناکارہ ہے، کوئی فائدہ، بے فائدہ ہے. اگر بدعت بھی ہو سنت بھی، کیسے ممکن ہے؟ ایک یا سنت یا بدعت، دونوں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک ہی حدیث میں، جہاں پر سنت کا حکم دیا اور تھامنے کا حکم دیا، کیسے تھامنا ہے وہ بھی حکم دیا، وہیں پر بدعت سے اجتناب اور دوری اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص بدعت کے راستے اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اسے راستہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے، کتنی خطرناک راستہ ہے. أشياء في البدعة يا أخي شيخ صفر، والبدعة ما أحدث في الدين على ما أحدث في الدين مما ليس منه. دين میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں، دین میں ایسا نہیں جس کی کوئی دلیل نہیں، دین قائم ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دلیل پر قائم ہے. اگر کوئی شخص دین میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو دلیل کی روشنی میں عمل کرے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دلیل. وہ اقیم الصلاۃ ہے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آتوا الزکوٰۃ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، عبادات ہیں کہ نہیں. لیکن جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ دلیل ہے. شب برات، شب معراج، رجب کے کنڈے، محرم کا ماتم، کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ کہاں پہ. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. یہ کس نے کہا بدعت ہے؟ ہم تو صرف اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، تو بدعت کرامی تو یہی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کے لیے کوئی کام کرنا ہے. بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز ایجاد جس کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے نہ ہو. پھر گاڑی کو چلاتے ہو، یار گاڑی بدعت نہیں ہے. یہاں گاڑی بدعت ہے، نئی چیز رکھیں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے گاڑی کو بدعت شرعی کہنا بیوقوفی ہے. کس نے کہا کہ گاڑی بدعت ہے اور حرام ہے؟ کس نے کہا یہ عینک پہننا حرام ہے؟ کس نے کہا یہ مائک سسٹم حرام ہے؟ کس نے کہا؟ یہ چیزیں نئی تو ہیں، لیکن دین کے تعلق سے، دین سے تعلق ہی یا دنیا سے تعلق ہے؟ دنیا سے تعلق ہے. دین سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میں عینک اس لیے پہنتا ہوں میں اللہ تعالیٰ قریب نزدیکی حاصل کر رہا ہوں، میں گاڑی سے چلاتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا. اگر ثواب کے لیے کوئی شخص عمل کرتا ہے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی، وہ دین کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. ہم جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. عبادت ہے. اب عبادت ہے تو دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. واضح ہے بات؟ واضح ہے کہ نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل نہ ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اگر دلیل نہیں تو بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، جس کی ہم نے اجازت نہیں دیے، تو وہ مردود ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مطابق اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو وہ سنت ہے، اگر مخالفت کرتا ہے وہ بدعت ہے. واضح ہے؟ شخص فرماتے ہر وہ عبادت، اب یہ کلیہ سمجھے ذرا، ہر وہ عبادت جو اللہ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو کتاب اور سنت سے، اسے بدعت کہتے ہیں. اور اگر اس عبادت یا اچھے کام کو کرنے والے کی نیت اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنا ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہا ہے. سبحان اللہ، اس کی نیت یہ ہے نزدیک حاصل کرنا چاہتا ہوں، حقیقت کیا ہے؟ یہی عمل اسے اللہ سے دور کر رہا ہے. کیوں دور کر رہا ہے؟ کل بدعت ضلال و کل ضلالۃ. سبحان اللہ، اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ اسے اس کے عقاب ملے گا، سزا ملے گی اسے. کیونکہ سنت وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو قرآن سے اور صحیح حدیث سنت سے. اور بدعتیں بہت زیادہ ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور لوگ آئے دن نئے بدعات ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور بدعت کا کبھی بھی اقرار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان پہ عمل کیا جاتا ہے. چاہے اس بدعت کو ایجاد کرنے والا کوئی بھی ہو اور جگہ بھی کون سی ہو، نہ شخص دیکھا جائے گا، اچھا یار یہ تو اچھا بندہ، یہ تو عالم ہے، اس نے نئی چیز ایجاد کی، اس کی بات مان لی جائے. اچھا یار یہ بات تو حرمین شریفین ہے یا کوئی اچھی جگہ ہے، یہاں پر کوئی نئی بات آتی اس کی بات مان لیں کیونکہ یہ جگہ اچھی ہے. نہیں، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. اور بدعت میں سے جشن میلاد النبی منانا شیسا مثال دیتے ہیں، بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ کتاب سے، نہ سنت سے، نہ خلفائے راشدین کی ہدایت ہمیں کوئی ملتی ہے، اور نہ ہی بہترین تین زمانوں سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دی، خیریت کی گواہی دی اور فضیلت کی گواہی دی. اور یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوئیں، ان تین بہترین زمانوں کے بعد، جب جہالت عام ہوئی، لما فشل جہل، سبحان اللہ، جب جہالت عام ہوئی امت میں، تب یہ بدعت بھی ایجاد ہوئی. اور سب سے پہلے بدعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایجاد کرنے والے شیعہ فاطمی تھے، جیسا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس بدعت کو لیا جو اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، اچھی نیت سمجھتے ہوئے، حسن نیت و قصد سے، کہ اچھی ان کی نیت درست تھی اور اچھا گمان تھا ان کا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ اوشیسا فرماتے اس سے آپ سے محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور نہ اسے محبت کہتے ہیں, محبت کی حقیقت اتباع ہے. پھر شعر پڑھتے ہیں, تعصی الہ وانت تزعم حبہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, اور کتنی عجیب بات یہ کرنے والے کرتے ہیں. اگر تم سچے محبت کرنے والے ہوتے تو اس کی فرمانبرداری کرتے, کیونکہ محبت کرنے والا محبت کرنے والے کی اتباع کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے. سبحان اللہ, جسے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے نا. آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ اس کے ایک نہیں سنتے, محبت ہوتی ہے یہ دعویٰ ہے, وہ جھوٹا دعویٰ ہے. کیا خیال ہے, کیا والد ماننے گئے چاہیے, اپنے بیٹے تو مجھ سے محبت کرتا ہے بیچارہ, یار اچھا تو ہے, بات تو سنتا نہیں ہے, کون سی محبت ہے. وہ صبح شام آ کے سر پہ بوسے بھی دیتے, کہتے ہیں آپ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے. تو اصل محبت جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی وہی سچی محبت ہے جس کے ساتھ اتباع جڑی ہوئی ہو. شیخ فرماتے ہیں سچی محبت کی علامت کیا ہے, نوٹ کر رہے ہیں, الاتباع, اور ابتداء نفرت کی نشانی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, اتباع محبت کی نشانی ہے, اور بدعت ابتداء جو ہے محبت کی نہیں ہو نہیں سکتی, باقی نفرت کی نشانی تو ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا بدعت سے, اور تم اس بدعت کو زندہ کرتے ہو یا نئی بدعت ایجاد کرتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سنت سے نفرت کرتے, منہ موڑتے ہو. جو سنت سے محبت کرتا ہے تو سنت پہ عمل کرتا ہے نا, اور جو سنت کے خلاف عمل کرتا ہے وہ سنت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دی میں نے بیٹے کی, بیٹا بات نہیں مانتا تو کوئی بھی ہم تصور نہیں کرے گا مجھ سے بیٹا محبت کرتا ہے, اگر چپتا لخت جگر ہے. بار بار یہی کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو, جب تک تم ثابت نہیں کرو گے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. صرف سر پہ بوسہ دینے سے کوئی محبت نہیں ہوتی. محبت حقیقی کیا محبت ہوتی ہے, کہ جو کہا جا رہا ہے اس کی اتباع اور فرم برداری کرنی چاہیے. اسے ایسا فرماتے ہیں, اگر آپ جس چیز سے آپ سے آگاہ کیا ہے منع کیا ہے بدعت سے, آپ اسے زندہ کرتے ہو اور آئے دن نئی بدعت ایجاد کرتے رہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت سے نفرت کرتے ہو. اور جو سنت سے نفرت کرتا ہے اس مطلب ہے آپ وسلم سے بھی نفرت کرتا ہے, نعوذ باللہ. اگر آپ کو واقعی خیر طلب ہے, خیر چاہتے ہو, تو فوراً توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹو. ہٹ درمی اور اس تکبر سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ بلا غلط راستہ آپ نے اپنے لیے اختیار کیا ہوا ہے. صحیح راستہ کیا ہے, ابھی تک پتہ نہیں تھا بدعت ہے تو اب پتہ چل گیا, اب توبہ کر لو. کیا جاتا ہے, کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ توبہ نہ کرو بدعت سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم جماعت کو بھی لازم پکڑتے ہیں, اور شذوذ اور جداگانہ راہ اور رائے سے بھی اجتناب کرتے ہیں. کوئی بھی ہم قول یا عمل نیا جو جماعت کے مخالف ہو نہیں لے کے آتے, جس چیز پر مسلمانوں کا عمل نہ ہو یا ان کا قول نہ ہو, کیونکہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ کا باعث بنتا ہے, ان کے بیچ میں دشمنی کے بیج بو دیتا ہے. جب تک مسلمان اس منہج پر قائم ہیں, قرآن اور سنت مذہب منہج پر قائم ہیں, تو ہم ان کی اس بات کو, اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے, اور نیا راستہ ہم خود ایجاد نہیں کریں گے, کیونکہ شذوذ سے مخالفت ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ہمیشہ حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش کرتے رہتے ہیں, اور ان کا اجماع جو ہے جس کی دلیل, جس کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہ پر جمع نہیں کرے گا, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح طریقے سے, صحیح سند سے واضح ہے. اچھا, یہ حدیث تو صحیح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی حدیث بھی آ جاتی ہے, اگر حدیث ہے اور یہ حدیث دوسری حدیث سے مخالفت کر رہی ہوتی ہے جو اس سے زیادہ صحیح ہے, تو ہم حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ شاذ ہے وہ محفوظ ہے. تو پھر ایک عالم کی رائے کیسے ہم اپنا سکتے ہیں, جو ایک انسان کا فتویٰ, ایک انسان کی رائے ہے, جبکہ دوسرے بہت سارے علماء جو سلف کے علماء اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کے قول کو چھوڑ دیں اور ایک شاذ قول کو لے لیں، یہ شذوذ نہیں ہے؟ بڑی پیاری مثال دی شیخ صاحب نے، واضح ہے کہ نہیں؟ علم حدیث میں ایک لفظ حدیث شاذ، حدیث شاذ وہ حدیث ہے جو سنداً صحیح ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو متن ہوتا ہے وہ دوسری کسی حدیث سے ٹکراتا ہے، ظاہر مخالفت ہوتی ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ سند تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، اب کیا کیا جائے؟ محدثین اس کا قاعدہ بنایا ہے، دو چیز دیکھی جاتی ہیں. نمبر ایک کہ یہ جو راوی ہے کہاں پر زیادہ راوی ہیں، کہاں پر کم راوی ہیں. جو زیادہ راوی ہیں یہاں پہ، اب یہ زیادہ راوی جو ثقات ہیں وہ جہاں پر زیادہ ہیں وہ محفوظ ہیں، جہاں پہ کم ہے وہ شاذ ہے. دوسری بات دیکھی جاتی ہے ثقاہت، اچھا زیادہ راوی برابر، یہاں پہ چار یہاں پہ چار راوی ہیں، اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ ثقہ ہے، یہ چار یا یہ چار. اگر یہاں پر تین ثقہ ہے، ایک صدوق ہے، یہاں پر چاروں ثقات ہے، تو پھر ان چار کی بات مانی جائے گی. اگر دو ہیں یہاں پہ، یہاں پہ تین ہے، پھر تین کی بات مانی جائے گی. تو قواعد ہیں، کلیات ہیں علم حدیث میں. بعض لوگ آتے ہیں اس عبارت کو دو لفظ میں گرا دیتے ہیں، وہ بھی تو بشر تھے، انہوں نے کون سے کوئی یعنی کوئی وحی نازل ہوتی تھی، غلطی کا امکان ہوتا ہے، بس امکان کی وجہ سے صحیح حدیث کی عبارت کو گرا دیتے ہیں. بڑی محنت ہوئی ہے علم حدیث پہ، ایسے لوگوں نے زندگی وقف کی ہے. تو اس اعتبار سے اگر حدیث کو ہم نہیں مانتے جب دوسری حدیث سے مخالفت کا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمجھے ذرا مسئلے کو، نہیں مانتے رسول و جماعت، تو حدیثیں ظاہر ٹکرا رہی ہیں اور ایک سند دوسرے سے قوی ہے، تو قوی سند کو لے لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر سلف کے اقوال ہیں اور ایک قول شاذ ہے، ایک عالم کا قول ہے، یہاں پر 20-30 علماء کے اقوال ہیں، یہ کہاں کی، مجھے بتائیں حکمت عمل کہاں کا انصاف ہے کہ ایک امام کے قول کو لے لیا جائے اور 30 کے قول کو چھوڑ دیا جائے جن کے اقوال قرآن سنت کی روشنی کے مطابق ہے، دلیل کے مطابق ہے. تو اس ایک شخص کے قول کو لینے سے کیا مراد ہے؟ کوئی وجہ ہے نا، کیوں لے لیا جائے؟ تعصب تھے، تعصب کیوں ہے؟ خواہش نفس ہے. تو خواہش نفس ہی بنیاد ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے اندر ایسی خواہش نفس موجود ہے جس کی وجہ سے آپ اس ایک قول کو لے رہے ہیں، باقی اقوال کو آپ چھوڑیں، اور یہی شذوذ ہے، یہی اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، پھر فرقے بنتے ہیں. اور آپ دیکھ جتنے بھی آج فرقے موجود ہیں امت میں، اس کا بانی ہے، نئے نظریات لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس نے دوسرے سے مخالفت کی، جو سلف ہیں ان سے مخالفت کی ہے، ان نظریات کے لیے دوست دشمن کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے متبعین، اس شخص کے اتباع کرنے والوں نے اپنے اس نظریات کی بنیاد پر ایک فرقہ بنا لیا ہے اور ایک جماعت کا نام آ گیا ہے. تبلیغ جماعت، مثال تبلیغ جماعت، مولوی الیاس سے پہلے جماعت موجود تھی؟ نہیں موجود تھی. لوگ دعوت کرتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے کرتے تھے، لیکن جب مولوی الیاس صاحب آئے، ایک بنیاد رکھی، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ دعوت کا طریقہ میرا ہو اور علم اشرف تھانوی صاحب کا ہو. تو علم قرآن سنت کیوں نہیں ہے بھائی؟ قرآن سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے نا، الغرض. تو یہ طریقہ وہ لے کے آئے ہیں. اب ایک شخص ہے، اس کے نظریات ہیں، ایک اختلاف ہوا اس زمانے سے، جو ایک راستہ آ رہا ہے تبلیغ کا، اس سے اختلاف ہوا، اب فرقہ بنا، جماعت بھی بنی. سید قطب کو لے لیں، حسن بنا نے مصر میں ایک نظریات کی بنیاد پر ایک جماعت بنائی، وہ جماعت وجود میں آئی. کب وجود میں آئی جماعت؟ اس سے پہلے دو سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے ایک قائد ہے، اس کے نظریات تھے، یہ نظریات اگر قرآن سنت مطابق ہوتے تو کبھی جدائی ہوتی، اہل سنت سے کبھی جدائی نہ ہوتی، ایک ہی تھے ہم لوگ، لیکن نظریات ٹکراتے تھے قرآن سنت سے اور ٹکراتے تھے سلف کے اقوال سے. سمجھایا گیا، نہیں سمجھا، ایک فکر لے کے آیا، اس فکر نظریات کو بعض لوگوں نے سراہا، اچھا سمجھا، اور آہستہ آہستہ ایک انہی نظریات کی بنیاد پر ایک گروپ بنتا گیا. وہ گروپ بنتے بنتے ایک جماعت بنی جس کا نام اخوان المسلمین، جماعت بن گئی. اب جماعت موجود ہے، اس کا بانی بھی موجود ہے، نظریات بھی موجود ہیں، اگرچہ نظریات ٹکراتے ہیں قرآن سنت سے اور سلف کے اقوال سے. یعنی سید قطب نے فی ظلال القرآن تفسیر قرآن مجید کی، اس تفسیر کے اندر بھی ایسے باطل عقائد نظریات اسے بدن نے بیان کیے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یعنی انبیاء کے شان میں گستاخی تفسیر کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں الفتح العصبی، عصبی کہتے ہیں جو زیادہ غصے والا لڑکا. اب اللہ کے نبی ہے, اس کی ذرا تولو تو صرف کہے کیا رہے ہو, کس کے تعلق سے کہہ رہے ہو. اگرچہ غصے میں بھی آتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے پیارے نبی ہیں, غصہ بھی کرتے تھے, بنی اسرائیل میں بھی اسے تھے, لیکن آپ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کہتے کہ امت میں اذانیں تو ہو رہی ہیں لیکن سب دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. تو تکفیر کا منہج لے کے آئے وہ شخص, وہ قرآنوں کی تکفیر کی ہے, مسلمانوں کی تکفیر کی ہے, آہستہ آہستہ عوام الناس میں یہ بات بیٹھی ہے, یہاں تک کہ ایمن الظواہری جو القاعدہ کا آج لیڈر بنا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں نے جہاد کا دستور سیکھا سید قطب سے. جہاد کا دستور جو ہے عمر سید قطب سے سیکھا ہے. سے بخاری سے کیوں نہیں سیکھا, سے مسلم سے کیوں نہیں سیکھا, سلف سے کیوں نہیں سیکھا؟ کیا وہ جہاد نہیں کیا کرتے تھے؟ ایک شخص نے کیونکہ وہ نئی چیز لے کے آیا ہے جو ان کے اقوال سے یا نظریات ٹکراتے ہیں, تو ایک نئے قول لے کے آیا ہے, نئے نظریات. اس طریقے سے پھر جماعت بنی. اس طریقے سے سر ابو اعلی مودودی جو ہیں ایک فکر لے کے آئے, ایک سوچ لے کے آئے, ایک پھر ان کے نظریات تھے, ان کے متبعین ہوئے, تو اتباع کرتے کرتے ایک جماعت بنی, جماعت اسلامی وجود میں آئی. اسی طریقے سے جتنی بھی جماعتیں آئیں آپ دیکھتے ہر جماعت کا ایک بانی موجود ہے. یہ بات ہے سلف کا بانی کون ہے, کوئی آپ کو نام پتہ چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں. کوئی بانی تو ہوگا, بانی تب آتا ہے جب نظریات, میں نے کہا ٹکراتے ہیں سلف سے. اگر نظریات ہمارے ٹکراتے ہیں ان سے تو ہمارے بھی تو بانی ہونا چاہیے, پھر ہماری بھی تو الگ سے جماعت ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی آپ کو ایک لیڈر نظر نہیں آئے گا. جو نام آتے ہیں بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے سبق صدیق, یہ نام آتے ہیں, لیکن ابن تیمیہ نے یہ جماعت نہیں بنائی اور نہ ہی محمد عبد الرحمۃ اللہ یہ جماعت بنائی ہے. یہ وہ فرقہ ہے 72 فرقوں میں سے جو باقی بچا ہے آخر میں, جو 73واں فرقہ ہے آخری. 73 فرقے میں سے جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں. یہ واحد فرقہ ہے, یہ بھی فرقہ بنا ہے نا. پہلے سب مسلمان تھے نا, جب الگ الگ جماعتیں ہوئیں نکلتے گئے تو ایک فرقہ باقی رہا ہے, یہ بھی فرقہ ہے, لیکن اس کا نہ کوئی بانی ہے, نہ کوئی الگ سے نئے نظریات ہیں, نہ دین میں نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے. تو حق پر قائم جو ہے یہی ایک فرقہ ہے, جسے الحدیث بھی کہتے ہیں, جسے سلفی بھی کہتے ہیں, اہل اثر بھی کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, واپس آتے ہیں, جب تک مسلمان قرآن اور سنت کے منہج پر قائم ہے ہاں, یہ بات بیان کر چکا ہوں, پھر آخر میں حدیث کی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر حدیث شاذ ہے تو ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں تو یہ واجب ہے کہ ہم امور میں تثبت سے کام لیں, اور جو پرانے اقوال ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں, جو قول دفن ہو چکے ہیں اور نئے ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے لوگوں میں انہیں عام کریں, یہ بات درست نہیں ہے, تاکہ لوگوں کے دین میں فتنہ نہ ہو. ایک پیاری بات ہے, اب ایک شخص آیا, اس نئے نظریات تھے, وہ شخص نظریات تھوڑے وقت کے لیے رہے, شخص مر گیا, اس کے نظریات بھی مر گئے, دفن ہو گئے اس کے ساتھ. اب اس کا وجود نہیں ہے, کسی کتاب میں جا کے کوئی ذکر ہوتے نہ اس کی کتابیں ہیں, نہ اس کی سیریز ہیں, نہ اس کا کوئی جماعت ہے, کچھ باقی نہ رہا. اب ایسے شخص کے بارے میں بات کر کے امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں؟ ایک وہ قول جو ختم ہو چکا, مٹ چکا ہے, یا کوئی شخص ایک قول کہتا ہے قرآن سنت کے مخالف, سلف کے خلاف, پھر توبہ کر لیتا ہے, اب اس کی اس پرانے قول کو لے کے آنے کا کتک بنتا ہے. لیکن ایک شخص زندہ ہے اور وہ ابھی تک اپنے ان باطل نظریات پر قائم ہے, نصیحت کرتے سنتا نہیں ہے اور بار بار یہی اپنی پرانی باتیں کہتا ہے, نصیحت کرنی ہے کہ نہیں, لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور یا ایک شخص مر چکا ہے لیکن اس کی کتابیں, اس کے نظریات ابھی بھی زندہ ہیں, اب ایسے شخص کے خلاف بات کرنا, نصیحت کرنا, لوگوں کو آگاہ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ میں نے مثال دیتا ہوں, ہمیشہ مثال دیتا ہوں, جہب بن صفوان یا عبد الرحمن بن ملجم, یہ کون لوگ ہیں؟ آج بھی ہم نام لیتے ہیں. ابن ملجم سید علی کا قاتل ہے, وہ شخص مر گیا, مٹ گیا ہے, اس کے نظریات آج زندہ ہے کہ نہیں؟ خوارج کا نظریہ آج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر خاموشی اختیار کریں. جس کا بھی نظریہ آج خوارج کا نظریہ ہے, ہم جیسے کہ وہ برا تھا, عبد الرحمن بن ملجم نے غلط راستہ اختیار کیا, ان کا راستہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نظریات ایک ہی ہیں تو راستے بھی ایک ہیں, وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے, ان کو غلط کہنا ٹھیک ہے, ان کو غلط کہنا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ یہ لیکن خواہش نفس کا مسئلہ ہے نا,
وہ تو عقل مانتی یا عقل نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں شامل ہیں, اس گروہ میں ہم شامل ہیں, جماعت میں ہم شامل ہیں. بات جماعت کے لیے, اللہ قسم قیامت کے دن کوئی جماعت گردن نہیں چھوڑائے گی, نہ کوئی امام چھڑائے گا. آپ کا عمل, آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور اسی بنیاد پر انسان کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور شذوذ سے مراد مخالفت ہے مسلمانوں کی جماعت کی, اور خلاف جو ہے وہ اتفاق کی ضد ہے, اور فرقہ جو ہے وہ اجتماع کی ضد ہے, اور شذوذ ائتلاف اور اکٹھے ہونے کی ضد ہے, اور شاذ باتوں کے پیچھے لگنا جو ہے امت کو گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے, اور ان کی تجہیل کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں, یا تم ایسا علم رکھتے ہو جس سے وہ لوگ محروم ہوئے, سلف یعنی جو لوگ نہیں بات کرتے ہیں آج, شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا آپ کا علم یا تو ان سے زیادہ ہے, یا آپ کے لیے کوئی خاص علم نازل ہوا جو جس سے وہ محروم ہو گئے تھے. اور جو آخر میں ہم دیکھتے ہیں آخری زمانوں میں کہ جہالت عام ہو چکی ہے, اور بعض لوگ جو عالم نہیں ہیں متعلم ہو جاتے ہیں, علم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, صحیح سے نہ تو عقیدہ پڑھا ہے نہ فقہ صحیح طریقے سے پڑھی ہے, لیکن خود بخود کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں خود اضافہ کرتے رہتا ہے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں ہذہ مصیبہ, یہ مصیبت ہے. علم کوئی فوضہ نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے مرضی سے ایڈ کرتا رہے, مرضی سے نکالتا رہے. علم کے لیے خاص ضوابط اور فقہ و درایت کی ضرورت ہے, یہ علم ہوتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی جملے پہ دوبارہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.